बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। और ऐ पैगंबर, अगर मेरे बंदे तुमसे मेरे बारे में सवाल करें तो मैं उनसे करीब हूँ, पुकारने वाले की आवाज़ सुनता हूँ जब भी पुकारता है, लिहाजा मुझसे तलब कबूलियत करें और मुझ ही पर ईमान व एतमाद रखें कि शायद इस तरह राह रास पर आ जाएं।
रेडियो तेहरान की उर्दू नशरियात के साथ हाजिर खिदमत हैं अब्बास सैयद और साथियों का सलाम कबूल फरमाएं। सामिन, अभी आप तिलावत कलाम मजीद और उसका उर्दू तर्जुमा समात फरमा रहे थे। कारी थे जनाब मोहम्मद रजा जन्नती, जो सूरह बकरा की आयत नंबर 186 की तिलावत का शरफ हासिल कर रहे थे। अजीज सामिन, हमारी रात की तीसरी मजलिस की नशरियात शॉर्ट वेव में 31 मीटर बैंड मुताबिक 5,940 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव में 49 मीटर बैंड मुताबिक 765 और 1,098 किलोहर्ट्ज़ पर पेश की जा रही है। समीन, अब आप हमारी नशरियात अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। इसी तरह آپ ہماری ویب سائٹ پر جا کر ہماری آرکائیو میں موجود ریڈیو کے مختلف پروگرام بھی سماعت فرما سکتے ہیں, اور ساتھ ساتھ آپ تازہ ترین خبریں بھی ہماری سائٹ سے لے سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir. اور سامعین, اب پیش خدمت ہے رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل. سب سے پہلے حالات حاضرہ کے جائزے پہ مشتمل پروگرام نیم نگاہ پیش کیا جائے گا. نیم نگاہ میں حسب معمول عالمی خبریں, ایران کے اسلامی انقلاب کی سالگرہ کی مناسبت سے ایک خصوصی انٹرویو, اور ایک عالمی تفصیلی رپورٹ ایک موضوع پر نیم نگاہ میں شامل رہے گی. نیم نگاہ کے بعد آپ سماعت فرما سکیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور نعت رسول مقبول کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام اسلام ٹائم, جس کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سماعت فرمائیے پروگرام نیم نگاہ. عزیز سامعین, پروگرام نیم نگاہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. آغاز کرتے ہیں خبروں سے. ریڈیو تہران سے اب پاس سید عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہے. پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں. اشرہ فجر اسلامی انقلاب کی کامیابی کی 42ویں سالگرہ کے موقع پر 340 جنگی اور لاجسٹک کشتیاں ایک خصوصی تقریب کے دوران سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے سپرد کر دی گئیں. ایران کے وزیر خارجہ نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ ایٹمی معاہدہ ہو چکا ہے اور اب اس بارے میں کسی قسم کے مذاکرات کا کوئی امکان نہیں. ایران نے ہندوستان میں تباہ کن سیلاب میں ہونے والے جانی نقصان پر ہندوستانی حکومت اور عوام سے ہمدردی کا اظہار کیا ہے. اور شمالی افغانستان کے صوبہ فاریاب میں طالبان گروہ کے خلاف افغان فضائیہ کے حملے میں طالبان گروہ کے کئی افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے ہیں. سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں. اشرہ فجر اسلامی انقلاب کی کامیابی کی 42ویں سالگرہ کے موقع پر 340 جنگی اور لاجسٹک کشتیاں خصوصی تقریب کے دوران سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے سپرد کر دی گئیں. سپاہ پاسداران کی بحریہ میں نئی جنگی اور لاجسٹک کشتیوں کی شمولیت کی تقریب بندر عباس کے نیول بیس میں منعقد ہوئی. تقریب میں ایران کی مسلح فوج کے سربراہ میجر جنرل محمد باقری, سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر میجر جنرل حسین سلامی, سپاہ پاسداران کی بحریہ کے کمانڈر کمانڈور علی رضا تنگسیری کے علاوہ دوسرے اعلی فوجی افسران اور سول عہدیداران بھی شریک تھے. دفاعی ماہرین کے مطابق اندرون ملک تیار کی جانے والی یہ جدید ترین جنگی کشتیاں مختلف قسم کے میزائل اور راکٹ چلانے کی توانائی رکھتی ہیں, اور انہیں لاجسٹک سپورٹ کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. ہلکی اور تیز رفتار قسم کی یہ جنگی کشتیاں سپاہ پاسداران کی بحریہ کے مراکز میں وزارت دفاع کے ماہرین کے تعاون سے تیار کی گئی ہیں. اس موقع پر سپاہ پاسداران کے کمانڈر جنرل حسین سلامی نے کہا کہ ایرانی عوام نے پابندیوں اور اس کے اثرات کو ناکام بنا دیا اور ان پابندیوں کے بانیوں کو شکست دے دی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم پابندیوں کے عوض اپنی خود مختاری کا سودا نہیں کر سکتے. ایران کے صوبہ قزوین میں قائم ایران کے پہلے اور مغربی ایشیا میں معیاری سی این جی اور آکسیجن سلینڈر بنانے والے سب سے بڑے کارخانے کا افتتاح کر دیا گیا ہے, جس میں سالانہ 2,50,000 یونٹ سی این جی تیار کرنے کی گنجائش موجود ہے. ایران کی وزارت دفاع اور نجی شعبے کے تعاون سے قائم کیے جانے والے ایران کے پہلے اور مغربی ایشیا کے سب سے بڑے سی این جی اور آکسیجن سلنڈر تیار کرنے والے اس کارخانے کا افتتاح وزیر دفاع بریگیڈیئر جنرل امیر حاتمی نے خصوصی تقریب کے دوران کیا۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایران کے وزیر دفاع بریگیڈیئر جنرل امیر حاتمی نے کہا کہ یہ کارخانہ حساس دفاعی ٹیکنالوجی کو شہری مقاصد کے لیے کام میں لانے کی واضح مثال ہے۔ انہوں نے کہا کہ قومی صنعتوں اور خاص طور سے آٹو موبائل کی صنعت کو جب بھی وزارت دفاع کی حمایت کی ضرورت ہو، ہمارے ماہرین ان کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہیں، تاکہ عالمی سامراجی نظام کی عائد کردہ پابندیوں کی دیوار کو منہدم اور قوم کے دشمنوں کو ناکام بنایا جا سکے۔ ایران کے وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ مغربی ایشیا کی سب سے بڑے اور ایران کے پہلے سی این جی سلنڈر بنانے والے کارخانے کا افتتاح اسلامی انقلاب کی 40 سالہ ثمرات میں ایک زرعی باب کا اضافہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کارخانے کے افتتاح سے ملک سی این جی اور آکسیجن سلنڈر کی پیداوار میں خود کفیل ہو جائے گا اور زر مبادلہ کے مد میں لاکھوں ڈالر کی بچت ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ یہ کارخانہ گرین ٹیکنالوجی سے لیس ہے، جس کے نتیجے میں بڑے شہروں میں آلودگی جیسے مسائل پر قابو پانے میں مدد ملے گی۔ قابل ذکر ہے کہ اس کارخانے میں بیک وقت سی این جی اور آکسیجن سلنڈر تیار کرنے والے دو پروڈکشن لائنیں کام کر رہی ہیں، جن میں 10 لیٹر سے 133 لیٹر کی گنجائش والے سلنڈر تیار کیے جا رہے ہیں۔ یہاں تیار کیے جانے والے سی این جی سلنڈر ٹرانسپورٹ سیکٹر میں چلنے والی 15 لاکھ سے زائد گاڑیوں کو پیٹرول سے سی این جی میں تبدیل کرنے کی غرض سے استعمال کیے جائیں گے۔ ایران میں تیار کیے جانے والے سی این جی اور آکسیجن سلنڈروں کو عالمی معیار کے اداروں کی تائید اور سرٹیفکیٹ بھی جاری کیے جا چکے ہیں۔ ایران کا سی این جی اور آکسیجن سلنڈر بنانے والا یہ کارخانہ جدید ترین ٹیکنالوجی کا حامل ہے، جس میں عالمی معیار کی کوالٹی کنٹرول لیب بھی شامل ہے، جس کے باعث یہاں تیار کیے جانے والے سلنڈر سیفٹی کے اعلی معیاروں کے مطابق تیار کر کے صارفین کو فراہم اور پیداواری گنجائش میں اضافے کے بعد دنیا کے دیگر ملکوں کو برآمد کیے جا سکیں گے۔ سمجھ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج کل ایران میں اسلامی انقلاب کی 42ویں سالگرہ کی تقریبات جاری ہیں۔ اسی حوالے سے گلگت بلتستان کے وزیر زراعت میسم کاظم نے ہمارے نمائندے سے ایران کے اسلامی انقلاب کی سالگرہ کی مناسبت سے گفتگو کی ہے، سماعت فرمائیں۔
دیکھیں، جہاں تک میں سمجھتا ہوں ایرانی قوم کو، میں آپ کے چینل کی توسط سے سالگرہ کے موقع پر ہم انشاءاللہ مبارکبادی پیش کرتے ہیں۔ یقیناً اس کے پیچھے شہداء کے خون ہیں، عوام کا اپنی قیادتوں کے ساتھ پرخلوص قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ دنیا کے دباؤ کے باوجود، دنیا کی کوششوں کے باوجود، منفی طاقتوں کی دن رات کی سازشوں کے باوجود، اگر ایران ترقی اور پیش رفت کی راہ پر گامزن ہے تو بنیادی دو تین چیزیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایران کی جو خاصیت ہے دیگر ممالک کی نسبت، وہ یہ ہے کہ اسلامی نظر حیات کی بنیاد پر یہ ملک ہے، قرآن کو اپنے لیے لائحہ عمل قرار دیتے ہیں، اسلامی نظر حیات کے تحت زندگی گزارنے کی کوشش ایرانی قوم کر رہی ہے، تو ان کی کامیابی تقوی الہی میں پوشیدہ ہے۔ بنیادی طور پر قرآن سے، اہل بیت سے اور اسلامی تعلیمات سے جب تک یہ قوم تمسک ہے، دنیا کی منفی طاقتیں ان کو ختم نہیں کر سکتی، دنیا کی تمام سازشیں دم توڑ جائیں گی اور دم توڑ رہی ہیں ان کے مقابلے میں، تو وہ ایمانی طاقت ہے سب سے بڑھ کر، یہ کہ پہلی اور آخری وجہ۔ اس کے ساتھ ساتھ یقیناً بحیثیت قوم ایران ایک قوم ہے، اب باوجود ہے کہ ایران میں بہت ساری زبان بولنے والے، بہت سارے علاقے والے موجود ہونے کے، ڈائیورسٹیز بہت زیادہ ہونے کے باوجود بھی ایران اپنے آپ کو ایک قوم تسلیم کرتی ہے، تو ان کی جو قومیت ہے وہ دوسری بڑی وجہ ہے، جس کی وجہ سے آج سازشیں ان کے مقابلے میں دم توڑ رہی ہیں اور مسلسل ترقی اور پیش رفت کی طرف ایرانی قوم جا رہی ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ ایرانی قوم یہ جان چکی ہے، اور ایک نعرہ بھی ایران کا ہے، مامی توانیم، مامی توانیم والا جو سبق ان کو پڑھایا گیا ہے انہوں نے ازبر کر لیا، یاد کر لیا ہے، اور واقعی انہوں نے کر کے دکھایا بہت سارے مواقع پہ کہ ہم کر سکتے ہیں۔ تو کسی بھی قوم کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کو یہ اعتماد ملے، جسے اقبال نے کہا ہے خودی، تو وہ خودی کی طاقت سے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو ایرانی قوم یہ سمجھ چکی ہے کہ ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں۔ اور تیسری بات یہ سب سے اہم، جسے امام راحل نے فرمایا تھا کہ ہمارے دشمن ہیں جنہوں نے ہمیں بیدار رکھا ہے، ہمارے دشمن ہیں جنہوں نے ہمیں منظم رکھا ہے، ہمارے دشمن ہیں جن کی منفی کوششوں سے، جن کی پابندیوں سے ہماری قوم ترقی پیش رفت کی طرف جا رہے، تو انہوں نے اپنے دشمن کو واضح کر دیا ہے، اور شیطان نے بزرگ امریکہ کو اپنا دشمن قرار دیا ہے اور اس کے حواریوں کو اپنا دشمن قرار دیا ہوا ہے, اور جو دشمن انہوں نے بنایا ہے وہ دشمن دینی تعلیمات کی بنیاد پہ ہے, وہ انٹرسٹ کی بنیاد پہ نہیں ہے. دنیا میں اس وقت جو انٹرنیشنل ریلیشن ہے وہ منتج اور مبنی ہے انٹرسٹ پہ. کوئی ملک اگر کسی کے ساتھ دوستی کرتا ہے تو وہ صرف مفادات دیکھتا ہے. ایران نے, امام راحل نے جو بنیاد رکھی وہ انٹرسٹ نہیں رکھی ہے, انہوں نے جو بنیاد رکھی ہے وہ اصول رکھا ہے, اور یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں ایران پروگرس کر رہی ہے. اور وہ تمام سازشیں جو عالمی طاقتیں کر رہی ہیں وہ دم توڑ گئی ہیں, اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کسی زمانے میں یونی پولر تھا, پھر ڈائی پولر تھا, پھر ایران کی انٹرونشن سے اس وقت ملٹی پولر بن چکی ہے, اور کمزور طاقتیں اور کمزور ممالک کے حق میں یہی ہے اور کہ دنیا ملٹی پولر بنے, یعنی جو جتنی طاقت رکھتے ہیں وہ اپنی طاقت منوا سکے, نہ کہ ہم کسی بڑی طاقت کے زیر نگو رہیں. تو امریکہ اپنے آپ کو ایک زمانے میں فرعون سمجھا جاتا تھا, امریکہ کا اس وقت دنیا میں جو اس کی فرعونیت ٹوٹ گئی ہے, زمین بوس امریکہ کی فرعونیت ہو چکی ہے. اسرائیل جو نیل سے فرات تک کی باتیں کرتا تھا وہ خود اسرائیل اس وقت ایک جیل میں اگر بند ہو چکا ہے. ان کا گھیرا امریکہ نے, ایران نے تنگ کر دیا ہے. ان کی تو صدیوں بری کوشش یہ تھی کہ ایران کا دائرہ تنگ کرے, ایران کا گھیرا تنگ کرے اور ایران کے نظریات پہ قطغنے لگائیں, ان کی جو آئیڈیالوجی ہے ان کو کھوکھلی کریں, لیکن کرنا یہ ہوا کہ خود اس وقت امریکہ کی آپ اکانومی اٹھا کے دیکھیں, دنیا میں اس وقت سیکیورٹی سٹیٹ امریکہ بن چکی ہے, اور خود صدارتی انتخابات جو ابھی ہوئے ہیں وہ کشتی ابھی تک ہچکولا کھا رہی ہے, وہ اس بات کا ثبوت ہے, دلیل ہے کہ دنیا کو جمہوریت کا سبق پڑھانے والا امریکہ آج خود پریکٹس نہیں کر پا رہے ہیں, اس کے اپنے صدارتی محل محفوظ نہیں ہیں, صدارتی آمجگاہیں آج محفوظ نہیں ہے. لہٰذا دنیا کی جو بڑی طاقتیں جو امریکہ کے زیر نگو ہیں وہ اخلاقی انحطاط کا شکار ہے, ان کا سوشل جو نظام ہے وہ کولیپسڈ ہے اور ختم ہو چکا ہے, اور جسے علمی طاقت کہا جاتا ہے علمی قیادتیں بھی ان کے پاس نہیں رہی ہے. بہت ساری شخصیات, بہت ساری ٹیکنالوجیز اور بہت ساری جسے کہیں کارنامہ ایرانی قوم کی طرف سے دنیا میں کنٹریبیوٹ ہو چکی ہے, جس کے نتیجے میں میں نہیں سمجھتا کہ اب مزید مثلا ایران کو دیوار سے لگایا جا سکتا ہے. اور ساتھ میں اس وقت آپ دیکھتے ہیں دنیا میں جو شفٹ آف پاور ہو رہی, وہ امریکہ سے وہ پاور نکل کے اس وقت آپ مشرق کی طرف لے آنے میں جو بنیادی کردار ادا کیا ہے اس میں سب سے زیادہ ایران کا ہے.
اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ ایٹمی معاہدہ ہو چکا ہے اور اب اس بارے میں کسی قسم کے مذاکرات کا کوئی امکان نہیں. ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے ایران کے ٹی وی چینل 2 سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایٹمی معاہدے میں ایران نے صاف طور پر کہا تھا کہ وہ اس موضوع کے علاوہ کسی بھی دوسرے موضوع پر بات چیت نہیں کرے گا, اس لیے اب کسی بھی دیگر موضوع کے لیے جامع مشترکہ ایکشن پلان یا JCPOA کا باب بند ہو چکا ہے اور اب دوبارہ مذاکرات نہیں کیے جائیں گے. انہوں نے خارجہ پالیسی کے شعبے میں مختلف موضوعات اور ایران کے مواقف کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کی ٹرمپ انتظامیہ نے بلا جواز بین الاقوامی ایٹمی معاہدے سے خود بھی علیحدگی اختیار کی اور یورپی ممالک کو بھی اس کے خلاف ورزی کرنے کے لیے دباؤ ڈالا. وزیر خارجہ جواد ظریف نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ امریکہ کی بائیڈن انتظامیہ ابھی تک جامع ایٹمی معاہدے کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکی ہے کہ اس کو کیا کرنا ہے. ان کا کہنا تھا بائیڈن انتظامیہ اس وقت بے بنیاد اور کلی باتیں کر رہی ہے اور ابھی اس کے پاس وقت ہے کہ وہ اپنے بیانات میں پائے جانے والے تضادات کی اصلاح کر لے. ایران کے وزیر خارجہ نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ جو بائیڈن انتظامیہ کو ایک بڑی بدنامی ورثے میں ملی ہے کہا کہ امریکیوں کو دیر یا جلد بہرحال ایٹمی معاہدے میں واپس لوٹنا ہوگا. انہوں نے اس بات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ امریکہ ایٹمی معاہدے سے باہر نکل گیا اور یورپی ملکوں نے بھی اس کی خلاف ورزی کی, کہا کہ یورپی ممالک کو ایرانی عوام کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا. انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ جیسا کہ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ‌ای فرما چکے ہیں کہ جامع ایٹمی معاہدے کے حوالے سے اگر کسی کو اپنا حق مانگنے کا حق ہے تو وہ ایران ہے, اور ایران کے علاوہ کوئی اور فریق اس پوزیشن میں نہیں کہ وہ معاہدے کے حوالے سے شرطوں کی بات کرے. ایران نے ہندوستان میں تباہ کن سیلاب میں ہونے والے جانی نقصان پر ہندوستانی حکومت اور عوام سے ہمدردی کا اظہار کیا ہے. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے ریاست اتراکھنڈ میں ہمالیائی گلیشیئر ٹوٹ جانے کے بعد آنے والے تباہ کن سیلاب پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے جس کے نتیجے میں بڑی تعداد میں لوگوں کا جانی نقصان ہوا. ہندوستانی حکومت اور عوام خاص طور سے اس حادثے کا شکار ہونے والوں کے اہل خانہ اور لواحقین سے ہمدردی کا اظہار کیا. شمالی ہندوستان میں ہمالیائی گلیشیئر اور ڈیم ٹوٹنے کے بعد آنے والے تباہ کن سیلاب کے نتیجے میں درجنوں گاؤں زیر آب آ گئے اور 150 کے قریب لوگ ہلاکت کا شکار ہوئے ہیں. ہندوستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق ریاست اتراکھنڈ کے علاقے چمولی میں رشی گنگا ڈیم پروجیکٹ پر دریا میں گلیشیئر ٹوٹنے اور پہاڑوں کا ملبہ گرنے سے خطرناک سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی ہے. سیلاب میں درجنوں مکانات بہ چکے ہیں اور دریا میں تویانی سے رشی گنگا پاور پروجیکٹ کو بھی نقصان پہنچا ہے. بتایا جاتا ہے کہ 150 افراد اس حادثے میں ہلاک ہوئے جبکہ ریسکیو آپریشن جاری ہے. ہندوستان میں کانگریس پارٹی کے سابق صدر راہل گاندھی نے دفاعی بجٹ کم کرنے پر وزیراعظم نریندر مودی کو نشانہ بناتے ہوئے پیر کی روز ایک بیان میں کہا کہ انہیں کسانوں اور جوانوں میں کسی کی کوئی فکر نہیں ہے اور وہ صرف اپنے 3-4 سرمایہ دار دوستوں کی مدد کے لیے کام کرتے ہیں. موصولہ رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں بجٹ بل پر تنقید کا سلسلہ بدستور جاری ہے اور راہل گاندھی نے کہا کہ حکومت نے دفاعی بجٹ میں کمی کر کے نہ صرف فوجیوں کو نظر انداز کیا بلکہ ایسے جوانوں کی پینشن میں بھی کمی کیا جنہوں نے اپنی جوانی ملک کی خدمت میں لگا رکھی ہے. کانگریس میڈیا سیل کے سربراہ رندیپ سنگھ سرجے سروالا نے بھی اس سلسلے میں وزیر اعظم مودی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ اب تک 210 کسان احتجاج کرتے ہوئے دم توڑ چکے ہیں لیکن وزیر اعظم نریندر مودی کسانوں کے مطالبات تسلیم نہ کرنے کی ضد پر اڑے ہوئے ہیں. سرجیوالا نے کہا کہ اب تک 210 کسان اپنی زندگی سے ہاتھ دھو چکے ہیں اور ہندوستان کے وزیر اعظم کو چاہیے کہ اقتدار کی ضد چھوڑ کر راج دھرم کی پابندی کریں. شمالی افغانستان کے صوبہ فاریاب میں طالبان گروہ کے خلاف افغان فضائیہ کے حملے میں طالبان گروہ کے کم از کم 6 عناصر ہلاک اور 14 دیگر زخمی ہو گئے. موصولہ رپورٹ کے مطابق افغان فوج کے کمانڈر کا کہنا ہے کہ طالبان کے ٹھکانوں پر یہ حملے صوبہ فاریاب میں کیسر و شیرین تقاب نامی علاقوں میں کیے گئے جس میں طالبان گروہ کے 2 کنٹرول ٹاور اور اسلحہ گولہ بارود تباہ ہو گیا. صوبہ فاریاب میں مزید علاقوں پر اپنا قبضہ کرنے کے لیے طالبان گروہ کی جاری کوششوں کے بعد افغان فضائیہ نے طالبان کے ان ٹھکانوں کا اپنے حملوں کا نشانہ بنایا ہے جو مسلسل حکومت کے لیے مشکلات کا باعث بن رہے ہیں اور ان علاقوں میں طالبان اور افغان سیکیورٹی اہلکاروں میں جھڑپیں بھی شدت اختیار کرتی جا رہی ہیں. افغان فضائیہ کی کارروائی پر طالبان گروہ کی جانب سے ابھی تک کسی بھی قسم کے رد عمل کا اظہار نہیں کیا گیا ہے. سعودی عرب کی عدالت نے اپنے ملک کے معروف شہید شیعہ عالم دین آیت اللہ باقر نمر کے بھتیجے علی النمر کی سزائے موت کے فیصلے کو عمر قید میں تبدیل کر دیا ہے. العالم کی رپورٹ کے مطابق آیت اللہ باقر نمر کے بھائی محمد النمر کا کہنا ہے کہ دہشت گردی سے متعلق کیسوں کی سماعت کرنے والی ریاض کی عدالت نے سزائے موت کے خلاف کی جانے والی اپیل پر سماعت کرتے ہوئے علی النمر کی سزائے موت کے فیصلے کو عمر قید میں تبدیل کر دیا. علی النمر کو آیت اللہ شیخ باقر النمر کی شہادت سے قبل سن 2012 میں مشرقی صوبے القطیف کے شیعہ آبادی کے علاقوں میں کیے جانے والے احتجاج میں شرکت کرنے پر حراست میں لیا گیا تھا اور پھر ان پر مختلف قسم کے جرائم من جملہ سعودی پولیس پر حملہ کرنے کی فرد جرم عائد کر دی گئی تھی. حالیہ مہینوں کے دوران سعودی سیکیورٹی اہلکاروں نے شیخ نمر باقر النمر کے خاندان کے کئی افراد کو حراست میں لیا ہے. بدعنوانیوں کے مقدمات کا سامنا کرنے والے سعودی حکومت کے وزیراعظم کی اسرائیلی عدالت میں پیشی کے موقع پر ان کے مخالفین نے مقبوضہ بیت المقدس میں مظاہرے کیے ہیں. میڈیا رپورٹوں کے مطابق سعودی حکومت کے وزیراعظم نتنیاہو کو پیر کو دوسری بار مالی بدعنوانیوں کے مقدمات کا سامنا کرنے کے لیے مقبوضہ بیت المقدس کی ایک عدالت میں پیش کیا گیا. اس موقع پر کورٹ کے باہر اور اس کے اطراف کی سڑکوں پر موجود مخالفین کی بڑی تعداد نے بنیامین نتنیاہو کے خلاف نعرے لگائے اور ان کے استعفے کا مطالبہ کیا. اسرائیلی میڈیا کے مطابق سینکڑوں سیکیورٹی اہلکاروں نے عدالت کو چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا جبکہ داخلی سیکیورٹی کی ایجنسی کے درجنوں اہلکار بھی نتنیاہو کی حفاظت کے لیے موقع پر موجود تھے. متحدہ عرب امارات سے وابستہ ملیشیا نے جنوبی یمن کے شہر عدن میں سعودی عرب سے وابستہ منصور ہادی کی حکومت کے زیر قبضہ سرکاری عمارتوں کو اپنے حملوں کا نشانہ بنایا ہے. الجزیرہ ٹی وی کے مطابق متحدہ عرب امارات کی حمایت یافتہ ساؤتھ ٹرانزیشنل کونسل سے وابستہ ملیشیا نے سعودی عرب کی حمایت یافتہ یمن کی مستعفی حکومت کے نام نہاد عبوری دارالحکومت عدن میں قائم وزارت خارجہ، وزارت تعلیم، وزارت انصاف اور بعض دوسرے اداروں کی عمارتوں پر حملے کیے ہیں. کہا جا رہا ہے کہ عبوری ٹرانزیشنل کونسل کی ملیشیا کی ایک دستے نے عدن کے عدالتی کمپاؤنڈ پر بھی حملہ کر کے عملے کو ڈرا دھمکا کر بعض مراد حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ یمن کے مستعفی وزیراعظم منصور ہادی کی حکومت کے جاری کردہ بیان میں عدن میں قائم سرکاری اداروں پر متحدہ عرب امارات کی حمایت یافتہ ملیشیا کے حملوں کی مذمت کی گئی ہے۔ بیان میں عبوری ٹرانزیشنل کونسل پر نئی حکومت کے قیام کے معاہدے کو ناکام بنانے کی کوششوں کا الزام بھی عائد کیا گیا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں اور پروگرام نیم نگاہ بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
ہمارا سر بھی در مدینہ، کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے۔ ہمارا سر بھی در مدینہ، کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے۔ بلائیں گے کب ہم آسیوں کو، بس اتنا آقا بتا بھی دیجئے۔ بلائیں گے کب ہم آسیوں کو، بس اتنا آقا بتا بھی دیجئے۔ ہمارا سر بھی در مدینہ، کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے۔ تڑپ رہے ہیں، سسک رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، سسک رہے ہیں، تمہاری نظر کرم کی خاطر، تمہاری نظر کرم کی خاطر، جو ہم سے اب تک ہوئی ہے سرزد، وہ سب خطائیں بھلا بھی دیجئے۔ جو ہم سے اب تک ہوئی ہے سرزد، وہ سب خطائیں بھلا بھی دیجئے۔ ہمارا سر بھی در مدینہ، کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے۔ یہ زندگی مختصر بہت ہے، سر بہت ہے، سیاہی قسمت کی بام پر ہے۔ یہ زندگی مختصر بہت ہے، سیاہی قسمت کی بام پر ہے۔ میری نظر کو کسی طرح۔
عزیز ہم نے ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام اسلام ٹائم۔ سامعین، اسلام ٹائم ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہے، جس کے ساتھ ہی
ریڈیو تہران کی اردو سروس صاحب سے مخاطب ہیں۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے، جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم. اسلام ٹائم میں ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے, میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ پروگرام ایک عرصے سے مہدویت کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہے, بہت ہی اہم عقیدہ. آج ہم یہ گفتگو کریں گے کہ قرآن کریم جو اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی آخری کتاب ہدایت ہے, اس میں آخری حجت خدا کے سلسلے میں کیا کچھ بیان ہوا ہے اور کیسے عقیدہ مہدویت کے حوالے سے اس میں گفتگو ہوئی ہے. پہلے تو یہی سوال کہ اللہ کی جو آخری کتاب ہے اور کتاب ہدایت ہے, کیا اس میں آخری حجت خدا کے بارے میں کچھ ہے, موجود ہے, اس نے کچھ گفتگو کی ہے؟ تو یقیناً اس کا جواب جو ہے مثبت ہے, یقیناً ایسا ہے. قرآن کریم میں مہدویت کے حوالے سے بہت سی آیات ہیں. اب یہ کہ کس طریقے سے اور کن زاویوں سے اور کن پہلوؤں سے جو ہے قرآن کریم نے اس موضوع پر روشنی ڈالی ہے, یہ ایک اہم گفتگو ہے کہ جس کو جاننے کی ضرورت ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ کتاب الہی میں اور آیات قرآنی میں مہدویت کے حوالے سے کیا کچھ گفتگو ہوئی ہے. اس بارے میں پروگرام کے پہلے حصے میں ہمیں بتائیں گے جناب مولانا علی اصغر سیفی صاحب.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین. محترم ناظرین, آج ہماری گفتگو کا موضوع امام مہدی علیہ السلام قرآن کریم کی روشنی میں. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید الہی کتاب ہے اور پروردگار کی ان چار کتابوں میں سے اہم ترین کتاب, اور قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی, جو محض سچائی اور صداقت پر مبنی ہے. اور قرآن مجید کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ قیامت تک کے لیے ہے, یعنی قیامت تک آنے والے تمام اقوام, تمام ملتیں, تمام لوگ جو ہیں وہ اس سے بھرپور استفادہ کریں گے. اور ایک اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر ہر چیز بیان کی گئی ہے. قرآن کے ظاہر میں اور باطن میں تمام علوم جو ہیں وہ پروردگار نے پنہاں کیے ہوئے ہیں, اور یہ جو علوم ہیں اور یہ وہ جو چیزیں ہیں اور یہ وہ جو حقائق ہیں, ان سے خود اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خود اس کا عالم ہے, اور اس کے بھیجے ہوئے نمائندے جو انبیاء اور آئمہ کی شکل میں ہیں وہ ان علوم کے حامل ہیں. تو قرآن مجید جس کے اندر ہر چیز کا ذکر ہے اور ہر چیز موجود ہے, تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ قرآن مجید کے اندر امام مہدی علیہ السلام کا ذکر نہ ہو؟ امام مہدی علیہ السلام وہ ہستی یا وہ حقیقت کہ جو دنیا کی سب سے بڑی, ہم کہہ سکتے ہیں کہ سب سے بڑی جو حقیقتیں ان میں سے ایک حقیقت ہے کہ جنہوں نے بالآخر ظہور کرنا ہے اور پوری دنیا پر اللہ کی الہی حکومت قائم کرنی ہے, عدل و انصاف کی حکومت قائم کرنی ہے, کہ جس کے اندر ظلم و ستم, نفاق, گمراہی یا کسی برائی کی کوئی گنجائش نہیں. اور یہ وہ حکومت ہے جو ابھی تک قائم نہیں ہوئی. ابھی اتنے انبیاء گزر گئے, اتنے اوصیاء گزر گئے, اتنے سینکڑوں ہزاروں سال گزر گئے, تو یہ حکومت بالآخر قائم ہونی ہے, اور جس کے بارے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت دی, اس سے پہلے انبیاء نے بشارت دی, اور یہ بشارت صرف قرآن میں بھی نہیں ہے بلکہ دیگر جو ہیں کتب ان کے اندر بھی موجود ہے. اب یہاں ہم قرآن مجید کے حوالے سے چند آیات جو ہے آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں. البتہ جو ہمارے ماہرین ہیں, جو ماہرین مہدویت ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر 100 سے زیادہ آیات ہیں جو مولا امام زمان علیہ السلام اور مہدویت کے بارے میں گفتگو کرتی ہیں, اور بہت ساری چیزوں جو ہیں وہ ہمارے لیے بیان کرتی ہیں. لیکن ہم یہاں صرف چند ایک آیات کی طرف جو ہے وہ اشارہ کریں گے. بعنوان مثال سورہ انبیاء کی آیت نمبر 105, جس میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. اب یہ آیت, اس کے اندر پروردگار نے یہ فرمایا کہ ہم نے ذکر, ذکر سے مراد تورات ہے, تمام مفسرین اور احادیث اور روایات میں یہاں ذکر سے مراد تورات لیا گیا ہے, کہ ہم نے ذکر کے بعد زبور میں بھی لکھ دیا ہے کہ ہماری زمین کے وارث ہمارے نیک اور صالح بندے ہوں گے. تو پروردگار یہاں جو ہے فرما رہا ہے کہ ہم نے ایک ایسی حقیقت بیان کی ہے، جو اس سے پہلے تورات میں بیان کی، پھر زبور میں بیان کی، اور یہ آیت جو ہے یہ قرآن مجید کی آیت ہے. تو گویا تین آسمانی کتابوں میں یہ حقیقت جو ہے وہ بیان ہو رہی ہے. اور وہ حقیقت کیا ہے کہ زمین کے وارث، وارث سے مراد وارث حاکم ہوتا ہے اپنی وراثت پہ، تو وارث سے مراد حاکم، یعنی زمین کے حاکم، زمین کے وارث، زمین کے مالک ہمارے نیک اور صالح بندے ہوں گے. تو دوسرے لفظوں میں اس آیت کے اندر ایک بہت بڑی حکومت، لفظ زمین آیا ہے، کوئی خاص زمین کے ٹکڑے کا جو ہے یہاں ذکر نہیں ہوا، پوری زمین کا ذکر ہو رہا ہے. تو گویا اس آیت کے اندر پوری زمین کے مالک، پوری زمین کے وارث اور حاکم، ان کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ وہ کون ہوں گے کہ جن کے قبضہ قدرت میں پوری زمین ہوگی. اس حوالے سے تفسیر کی روح سے امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں کہ مولا فرماتے ہیں کہ زمین کو وراثت میں حاصل کرنے کی لیاقت اور صلاحیت رکھنے والے نیک اور صالح بندوں سے مراد امام مہدی علیہ السلام اور ان کے ناصر و مددگار ہوں گے.
یا الہی و الہ آبائی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و رب محمد خاتم النبیین وإله المنتجبين ومنزل التوراة والإنجيل والزبور والفرقان ومنزل كافها يا عين صاد وطه وياسين والقرآن الحكيم أنت كهفي حين تعين المذاهب في سعتها وتضيق بي الأرض برحبها ولولا رحمتك لكنت من الهالكين وأنت مطيل عثرتي ولولا سترك إياي لكنت من المفضوحين وأنت مؤيدي بالنصر على أعدائي ولولا نصرك إياي لكنت من المغلوبين اللهم عد علينا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ ہود کی آیت نمبر 86 میں پروردگار فرما رہا ہے کہ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، کہ اللہ کا ذخیرہ تمہارے حق میں بہت ہی بہتر ہے اگر تم صاحب ایمان ہو. اب اسی آیت کی تشریح اور تفسیر میں مولا امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس وقت امام مہدی ظہور فرمائیں گے تو خانہ کعبہ کی دیوار کا سہارا لیں گے، اور سب سے پہلے اسی آیت کی تلاوت فرمائیں گے، اور اس کے بعد فرمائیں گے انا بقیت اللہ فی ارضہی و حجتہ علیکم، کہ میں زمین پر بقیت اللہ یعنی اللہ کا باقی ماندہ ہوں اور اس کی طرف سے تم پر حجت ہوں. اور اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ زمانہ ظہور میں جو شخص بھی امام زمان علیہ السلام کو سلام کرے گا تو ان کے اسی لقب بقیت اللہ کے ذریعے ہی سلام کرے گا. مثلا سارے لوگ جو بھی امام کو پکاریں گے، ان کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تو یہ کہیں گے السلام علیکہ یا بقیت اللہ فی ارضہی. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ حدید کی آیت نمبر 17 میں پروردگار فرما رہا ہے کہ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بین لکم الآیات لعلکم تعقلون، کہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ مردہ زمینوں کو زندہ کرنے والا ہے اور ہم نے تمام نشانیوں کو واضح کر کے بیان کر دیا ہے کہ تم عقل سے کام لے سکو. تو یہاں زمین جو کہ مردہ ہو چکی ہے اس کے زندہ ہونے کی خبر جو ہے اس آیت کے اندر بیان ہوئی ہے. آیا زمین مردہ اور زندہ ہوتی ہے؟ تو اس کی تشریح جو ہے ہماری روایات اور احادیث کرتی ہیں. اب مولا امام صادق علیہ السلام کا فرمان اسی آیت کی تفسیر اور تشریح میں آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں کہ مولا یہ فرماتے ہیں کہ یہاں مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین کو امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے وقت ان کی عدالت کے ذریعے زندہ کرے گا جو کہ گمراہ حکام کے ظلم و ستم کی وجہ سے مردہ ہو چکی ہوگی۔ یعنی گویا زمین خود زندہ یا مردہ نہیں ہوتی، زمین جمادات میں سے ہے۔ ہاں، زمین پر رہنے والے جو ہیں وہ مردہ یا زندہ ہوتے ہیں۔ اگر رہنے والے نیک اور صالح ہوں، عادل ہوں، تو وہ زندہ شمار ہوتے ہیں اور ان کی وجہ سے زمین بھی زندہ شمار ہوگی۔ اگر رہنے والے لوگ برے ہوں، بدکار ہوں، ظالم ہوں، تو وہ بشک بظاہر زندہ ہوں لیکن پروردگار اور اس کی جو حجج ہیں انبیاء، ائمہ، اوصیاء، ان کی نگاہوں میں یہ مردہ شمار ہوتے ہیں، اور جس جگہ پر پھر یہ رہیں گے وہ جگہ بھی مردہ شمار ہوگی۔ تو اب اس آیت کے اندر پروردگار فرما رہا ہے کہ زمین کو ہم زندہ کریں گے، یعنی ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ پوری زمین پر رہنے والے جو ہیں وہ زندہ ہوں گے۔ یہاں زندگی سے مراد ظاہری زندگی نہیں ہے، بلکہ جیسا کہ اس آیت اور روایت دونوں کو سامنے رکھیں تو یہاں مراد جو ہے وہ روحانی اور معنوی زندگی مراد ہے۔ بعض وقت لوگ ظاہراً زندہ ہوتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں، لیکن ان کی روح انسانیت ختم ہو چکی ہوتی ہے، ان کا ایمان ختم ہو چکا ہوتا ہے، دین ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ لوگ ظاہراً زندہ ہے لیکن پروردگار کی نگاہ میں مردہ شمار ہوتے ہیں۔ تو بس یہاں زمین کے زندہ ہونے کی خبر ہوئی ہے، اور یہ زمین اسی وقت زندہ ہوگی کہ جب پوری زمین پر رہنے والے لوگ نیک اور صالح ہوں گے اور عادل مزاج ہوں گے، اور دوسرے لفظوں میں ظلم و ستم، برائی، بدکاری سے دور ہوں گے۔ اور یہ واقعہ جو ہے اسی وقت محقق ہوگا کہ جب زمین پر مولا امام مہدی علیہ السلام جو ہے ظہور فرمائیں گے اور پوری زمین پر عالمگیر الہی عادلانہ حکومت قائم کریں گے۔ آخر میں بعنوان مثال سورہ قصص کی آیت نمبر 5 آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں، اور یہ آیت مشہور ہے، میں صرف اس کا ٹائم کے اختصار کی وجہ سے ترجمہ اور اس کے ذیل میں جو روایت اس کی طرف اشارہ کروں گا کہ آیت یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جن لوگوں کو زمین میں کمزور کر دیا گیا ہے ان پر احسان کریں۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 5، ہم یہ چاہتے ہیں کہ جن لوگوں کو زمین میں کمزور کر دیا گیا ہے ان پر احسان کریں اور انہیں لوگوں کا امام بنائیں اور زمین کے وارث قرار دیں۔ تو یہاں اس آیت کے اندر بیان ہوا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں زمین میں کمزور کیا گیا ہے، اگرچہ ان کا حق یہ نہیں تھا انہیں کمزور کیا جائے، لیکن ان سے طاقت چھینی گئی، ان سے قدرت چھینی گئی، لیکن پروردگار یہ فرما رہا ہے کہ ہم انہی لوگوں کو امام بنائیں گے اور انہیں زمین کا وارث بنائیں گے۔ دوسرے لفظوں میں زمین پوری کی پوری ان کی ملکیت میں قرار دیں گے۔
ناظرین، اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بہت سے مکاتب فکر ہیں، ہزاروں مکاتب فکر ہیں ہم کہہ سکتے ہیں، اور بہت سے ادیان ہیں، اور ہر دین اپنی جگہ پر، ہر مکتب فکر اپنی جگہ پر یہ کوشش کرتا ہے کہ اس کی بالادستی ہو، اس کا سر اونچا ہو دنیا میں۔ اور ہم اس کے ساتھ ہی یہ دیکھتے ہیں کہ تمام تر کوششوں کے باوجود اس وقت کوئی ایسا دین ہمیں نظر نہیں آتا کہ جس کو ہم کہیں کہ عالمگیر ہو چکا ہے، ہر جگہ اس کا بول بالا ہے۔ لیکن خداوند عالم نے ایک وعدہ کیا ہے اور مقدر کر چکا ہے وہ دین اسلام کے لیے، کہ اس دین کو غالب آنا ہے تمام ادیان پر۔ یہ قرآنی فیصلہ ہے اور اللہ یہ تقدیر لکھ چکا ہے اسلام کے لیے۔ اب ایک اہم سوال، یہ جو اسلام غالب آئے گا، تمام ادیان مغلوب ہو جائیں گے، وہ کس طرح؟ کیا زور، زبردستی اور طاقت کے بل بوتے پر؟ جو بہت سے لوگ آج کل ایسا سوچتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ شمشیر کا مذہب ہے اور طاقت کا مذہب ہے، زور زبردستی کر کے وہ سامنے والے کو مغلوب کرتا ہے اور اپنا بنانا چاہتا ہے، کیا یہ سلسلہ جاری رہے گا، یا یہ کہ کیا اس طرح ہوگا یا نہیں کچھ اور؟ اپنی عقل و منطق اور اپنے جو اعلیٰ اقدار ہیں، منطقی اقدار ہیں، خدائی اقدار ہیں، ان کی بنیادوں پر اسلام اوپر اٹھے گا اور اس کا سر اونچا ہوگا۔ یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے جس کے بارے میں ہمیں بتائیں گے جناب مولانا علی اصغر سیفی صاحب۔ اگر آپ وقت رکھتے ہوں تو ہمارے پروگرام کا دوسرا حصہ بھی دیکھیں۔
قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر ایک چیز جو بار بار پروردگار کی طرف سے بیان ہوئی ہے، سورہ توبہ میں، سورہ فتح، سورہ صف، اور وہ چیز اسلام کا تمام دنیا کے ادیان اور مکاتب پر غلبہ۔ یعنی اس خبر کے اندر پروردگار یہ بیان کر رہا ہے، پروردگار کا ارشاد ہے کہ بالآخر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دنیا کے اندر کوئی مکتب باقی نہیں رہے گا، کوئی دین باقی نہیں رہے گا، سب ادیان، سب مذہب، سب مکاتب فکر جو ہیں وہ مغلوب ہو جائیں گے، شکست کھا جائیں گے، اور دین اسلام کا دنیا کے تمام ادیان پر، تمام مذاہب پر غلبہ ہوگا، یعنی دنیا میں صرف ایک ہی مذہب رہے گا جو پوری زمین پر ہوگا، اور وہ دین اسلام۔ سب سے پہلے کچھ آیات کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ سورہ توبہ کی آیت آپ کی خدمت میں تلاوت کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأب اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ اپنی پھونک کے ذریعے خدا کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، لیکن خدا انہیں مہلت نہیں دے گا جب تک اس کا نور کمال کے مراحل کو طے نہ کر لے۔ اگرچہ کافروں کو یہ بات ناگوار کیوں نہ گزرے، وہ خدا جس نے اپنے پیغمبر کو صحیح دین اور ہدایت کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اسے تمام ادیان پر کامیاب قرار دے، اگرچہ مشرکوں کو ناگوار ہی کیوں نہ گزرے۔ اسی طرح ہم سورہ فتح میں دیکھتے ہیں کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفا باللہ شہیدا۔ وہ خدا جس نے اپنے نبی کو اس مقصد سے صحیح دین و ہدایت دے کر بھیجا ہے تاکہ وہ انہیں سب ادیان پر کامیاب، دوسرے لفظوں میں غالب قرار دے، اور خدا کا شاہد ہونا ہی کافی ہے۔ اسی طرح بعد والی سورہ جو ہے سورہ صف میں بھی اسی طرح یہ آیت ہے۔ اب میں یہاں تھوڑی سی جو تشریح آپ کی خدمت میں بیان کروں گا وہ یہ کہ ان آیات کے اندر یظہرہ باب افعال کا فعل مضارع جو ہے وہ آیا ہے، اور یہ تمام ادبیات عرب کے جو ماہرین ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب یہ باب افعال کا مضارع یظہرہ مثلا اللہ کے ساتھ آئے تو غلبہ، فتح، کامیابی کا معنی دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان آیات کے اندر چند نکات جو ہے ان کی طرف پروردگار جو ہے وہ اشارہ فرما رہا ہے۔ پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ دین کے دشمن یہ چاہتے ہیں کہ خدا کے نور کو بھجا دیں، اور ان کی کوشش جو ہے یہ بیکار ہو جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے نور کو کامل کرے گا اور ان کی کوششیں جو ہیں وہ بیکار رہ جائیں گی۔ دوسری چیز جو ان آیات کے اندر پروردگار فرما رہا ہے وہ یہ کہ پروردگار عالم جب دشمنوں کے اس ارادے کی خبر دیتا ہے کہ وہ دین کی نابودی اور نور خدا کو بجانا چاہتے ہیں، تو صرف اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ میں ان کو ناکام کروں گا، بلکہ پروردگار یہ فرما رہا ہے کہ میں اپنے نور کو کامل کروں گا۔ پھر پروردگار یہ فرما رہا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو ہدایت یعنی روشن اور واضح دلائل اور دین حق یعنی وہ قانون کہ جس کے اصول و فروع کی بنیاد حقیقت اور حق ہے وہ دے کر بھیجا ہے، اور اسی ہدایت اور دین کا نتیجہ جو ہے وہ یہ ہوگا کہ یہ دین غلبہ پالے گا دنیا کے تمام ادیان پر۔ لیظہرہ کے اندر ہو جو ضمیر ہے وہ دین کی طرف جو ہے وہ لوٹ رہی ہے، تو یہاں دین کے غلبے کی بات ہے، کسی شخص کے غلبے کی بات نہیں ہے۔
سلام علیک یا امین اللہ، يا أبا الأيتام يا محو البلوى والكرب، دنياك سلام رب المحراب والحرب، يا أبا الأيتام يا محو البلوى والكرب، يا من رسمت نهج الوفاء أنت العلي فوق العلان، يا من رسمت نهج الوفاء أنت العلي فوق العلان، باب الإله العلم الولي بعد النبي الحق الجلي مولاي مولى الموحدين يا وارث علم الأولين يا ولي الله حبك يعصمني من ذنبي عظيم الجاه يا ماء كوثر العذب
أنت إمامي خير غرامي لك سلامي أبا تراب
أنت إمامي خير غرامي لك سلامي أبا تراب
أشهد أنك جاهدت في الله حق جهادك وعملت بكتابك واتبعت سنن نبيك صلى الله عليه وآله
لك سلامي أبا تراب.
چونکہ امام قائم مسلسل فتح پائیں گے, مسلسل دنیا پر جو ہے وہ حکومت کرتے چلے جائیں گے, تمام مناطق اور تمام علاقے جو ہیں وہ دنیا کے تمام ممالک جو ہیں وہ ان کی حکومت میں شامل ہوتے جائیں گے, اور ظاہر ہے جہاں جہاں امام قائم کی حکومت پھیلے گی وہاں وہاں دین اسلام پھیلے گا, اور اس چیز سے کافر اور مشرق جو ہیں انہیں یہ نہایت ناگوار گزرے گا. لیکن اس وقت کیا ہوگا؟ اس کی طرح معصوم فرماتے ہیں کہ یہ وہ زمانہ ہوگا کہ اگر کافر اور مشرق کسی پتھر کے درمیان بھی پنہاں ہو جائے تو وہ پتھر بولے گا کہ اے مومن, میرے اندر کافر چھپا ہوا ہے, مجھے توڑ اور اسے قتل کر ڈال. تو اس روایت سے یہ سامنے آتا ہے کہ بالآخر پوری دنیا پر امام کی جو حکومت ہوگی اس کے اندر بہت ساری چیزیں امام کی مدد کریں گی, انسان بھی مدد کریں گے, حتیٰ کہ یہ جمادات پتھر بھی حکم پروردگار سے جو ہے وہ مولا کی مدد کریں گے, مومنین کی مدد کریں گے, کافروں اور مشرکوں کو کہیں بھی پناہ نہیں ملے گی. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اور بھی بہت ساری روایات ہیں, میں بعنوان مثال جو ہے یہاں اسی پہ فی الحال اکتفا کرتا ہوں. تو ہم اس آیت سے اور اس کے مطابق جو تمام مطالب جو قرآن اور احادیث کے اندر اور مختلف تفاسیر میں پیش کیے گئے ہیں اس سے اگر ہم نتیجہ لیں تو چند نتیجے جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں. سب سے پہلی جو چیز سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس زمین پر, اسی کرہ ارض پر جو ہے وہ دین اسلام کی حاکمیت ہے. اس حوالے سے مولا علی علیہ السلام سے بھی ایک اسی آیت کی تشریح میں, اسی آیت کی تفسیر میں ایک جملہ جو ہے وہ نقل ہوا ہے. فرماتے ہیں کہ کوئی بستی اس وقت باقی نہیں رہے گی مگر یہ کہ وہاں صبح و شام توحید اور پیغمبر کی رسالت کی گواہی دی جائے. یعنی اس دین اسلام کی حاکمیت کے اندر دنیا کا کوئی ایسا کونا, کوئی ایسا گوشہ, کوئی ایسا ملک, کوئی ایسی جگہ باقی نہیں رہے گی مگر یہ کہ وہاں سے اسلام کی آواز آئے گی, وہاں سے شہادتین, توحید اور نبوت کی گواہی کی آواز آئے گی. دوسری جو چیز ہمیں سامنے آتی ہے ان آیات اور ان روایات کو سامنے دیکھتے ہوئے وہ یہ کہ یہ جو بہت بڑی حقیقت, یعنی دین اسلام کا تمام ادیان پر غلبہ جو ہے, یہ اس وقت رونما ہوگی جب مولا امام مہدی علیہ السلام ظہور فرمائیں گے. تو اس حوالے سے ایک تفصیلی روایت جو مولا امام حسین علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے وہ آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں کہ شیخ صدوق نے اس روایت کو امام حسین علیہ السلام سے نقل کیا, اس کے ترجمے کو میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں وقت کے اقتصار کی وجہ سے, کہ مولا امام حسین فرماتے ہیں ہم میں سے 12 افراد مہدی ہیں, اور یعنی مہدی کا لقب جو ہے وہ تمام ائمہ کے لیے ذکر ہوا ہے, کہ ان میں سے پہلے امام علی علیہ السلام اور آخری میری نسل سے آخری فرزند ہوں گے. پھر وہ امام قائم کی جو ہے وہ تعریف اور ان کے بارے میں کچھ تشریح فرماتے ہیں مولا امام حسین. فرماتے ہیں کہ وہ ایسے امام ہوں گے, یعنی میری نسل سے جو آخری فرزند ہیں, جو حق کے ساتھ قیام کریں گے, خدا اور اس کے وسیلے سے زمین کو زندہ کرے گا جبکہ وہ مردہ ہو چکی ہوگی, دین حق کو اس کے ذریعے تمام ادیان پر کامیاب قرار دے گا اگرچہ مشرکین کو یہ بات ناگوار ہی گزرے. اس کے لیے غیبت ہے کہ ایک گروہ ان کی غیبت کے دوران مرتد ہو جائے گا اور دین سے خارج ہو جائے گا, جبکہ دوسرا گروہ جو ہے وہ اپنے عقیدے اور دین پر ثابت قدم رہے گا جیسے کہ آج کا زمانہ ہے. اور ان سے کہا جائے گا کہ اگر سچ کہتے ہو کہ مہدی برحق ہیں تو پھر یہ کیا گیا وعدہ کب پورا ہوگا. جیسے کہ آج کچھ لوگ جو منکرین امام مہدی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کہاں ہیں تمہارے مہدی, کہاں نعوذ باللہ کہاں چھپے ہوئے ہیں, اگر وہ سچ ہیں تو سامنے کیوں نہیں آتے. اسی پیشین گوئی کو مولا امام حسین نے اپنے زمانے میں فرما دیا تھا. پھر مولا فرماتے ہیں کہ در حقیقت غیبت کے دوران جھٹلانے والے اور جو جن لوگوں کو اذیت دی گئی ہے ان کو جو اللہ ثواب دے گا اور درجہ دے گا وہ ان صابروں کی مانند ہے اور ان مجاہدوں جیسا ہے کہ جو رسول اللہ کے ہمراہ کفار اور مشرکین سے جہاد کرتے تھے اور دین کا دفاع کرتے تھے. تو میں یہیں اس موضوع کو ختم کرتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ پروردگار ہم سب کو وہ دن دکھائے کہ جب ہم اپنی آنکھوں سے وہ نورانی مناظر دیکھیں اور دین اسلام کا پوری دنیا پر غلبہ اور مولا امام قائم علیہ السلام کی پوری دنیا پر حکومت کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور ان کے جمال سے اپنی آنکھوں کو منور فرمائیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
تو ناظرین ہم نے دیکھا کہ مہدویت کے حوالے سے قرآن کریم نے کس طرح گفتگو کی ہے اور کن پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے قرآنی آیات نے, اور ساتھ ہی ہم نے یہ دیکھا کہ دین اسلام خدا کے وعدے کے مطابق تمام ادیان پر غالب آئے گا. وہ غالب آئے گا تو کیسے آئے گا, آج ہم اس سے آشنا ہوئے. انشاءاللہ اگلی ہماری گفتگو جو ہوگی وہ یہ کہ خداوند عالم نے ایک اہم وعدہ کیا ہے اپنے نیک اور صالح بندوں سے اور ساتھ ہی تمام بشریت سے, وہ یہ کہ اس دنیا کی حکومت نیک صالح اور پاکیزہ ہاتھوں کے سپرد کی جائے گی. یہ ہماری اگلی گفتگو ہوگی, اور میں درخواست کرتا ہوں کہ اگر آئندہ بھی آپ وقت رکھتے ہوں تو ضرور اس پروگرام کو دیکھیں اور ہمارا ساتھ دیں. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیں, خدا حافظ.